الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ولایت کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی اور اس کا بنیادی لب لباب یہ تھا کہ انسان کی زندگی میں چاہے وہ زندگی دینی ہو یا غیر دینی، اصل زندگی کے انجام اور اس کے معیار یعنی لائف کی ڈیسٹینی اور لائف کی کوالٹی دونوں کا دار و مدار ولایت پر ہے. لیکن ولایت سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں. یہ لفظ مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ ولایت سے مراد وہ چیز نہیں ہے جو ہم بار بار سمجھتے ہیں، بلکہ ولایت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں، اپنے کردار میں کس سے قریب ہے، کس سے نزدیک ہے، کس سے شعاؤں کو، ریز کو، اثرات کو ابزارب کرتا ہے، کس کو فالو کرتا ہے. تو اس اعتبار سے امامت اور ولایت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، کیونکہ امام وہ ہستی ہے کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور یہ فالوورشپ بغیر ولایت کے یعنی بغیر تقرب کے پاسبل نہیں ہے. یعنی آپ کسی ایسی شخصیت کو فالو کر نہیں سکتے جس سے آپ قریب نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ اصل بات ہے کہ جس شخصیت کو، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی بھی انسان کو کے پیچھے چلنا چاہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کی ولایت میں ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم امام علی کے قریب نہ ہوں. اور امام علی کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی جب وہ زندہ تھے تو آپ ان کے برابر جا کے بیٹھ جائیں، یا آج اگر ان کا روزہ ہے تو آپ روزے پہ جا کے بیٹھ جائیں، بلکہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، اور شخصیت انسان کی اس کی سوچ سے اور اس کے کیریکٹر سے بنتی، اس سے نزدیک ہونا اور اس سے قریب ہونا، یہ حقیقتاً ولایت اور امامت کا معیار ہے. یہ بنیادی بات تھی. اچھا، اس پر کافی ساری چیزیں میں نے پچھلی دو تین دفعہ سے اس کو اور کلیریفائی بھی کیا تھا. اس میں ایک بات اور جس کو بیان کر دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ ولایت حقیقتاً صرف اور صرف اللہ کی ہے. فاللہ هو الولی، یعنی قرآن کریم میں اللہ نے ولایت کو صرف اور صرف اپنے لیے مخصوص فرمایا. سورہ شورہ کی آیت نمبر 9، فاللہ هو الولی، کہ اللہ ہے پس وہی ولی ہے، وہی حقیقتاً ولایت کے قابل ہے. اچھا، اس ولایت خدا کے ماتحت دو قسم کی ولایتیں وجود رکھتی ہیں. ایک ولایت مثبت ہے یعنی پازیٹیو ہے، ایک ولایت منفی ہے یعنی نگیٹو ہے. یہاں پر آ کے ہمارا دماغ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ ولایت حقیقتاً صرف خدا کی ہے، یعنی انسان اور کسی سے قریب یا دور نہیں ہو رہا سوائے اللہ کے. بلکہ اگر آپ اور موسٹ براڈیسٹ سینس میں دیکھیں تو حقیقتاً خدا ہی سے قریب ہو رہا ہے. جیسے علماء کہتے ہیں کہ کوئی خدا کے جمال سے قریب ہو رہا ہے، کوئی خدا کے قہر سے قریب ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً ولایت صرف خدا کی ہے. لیکن اس ولایت الہی کے ماتحت دو ولایتیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک پازیٹیو ایک نگیٹو. پازیٹیو ولایت قبولیت ہے خدا کی طرف سے، نگیٹو ولایت ریجیکشن ہے بظاہر، لیکن وہ بھی ولایت خدا کے ماتحت ہے. کوئی ولایت ایسی نہیں ہے جو خدا کی ولایت سے انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کرتی ہو یا کر سکتی ہو. جو مثبت اور مقبول ولایت ہے جو خدا کے ماتحت ہے، وہ نبی اور رسول اور امام کی ولایت ہے. اور جو منفی اور مطرود یا ریجیکٹڈ یا مردود ولایت ہے، وہ ولایت شیطان و طاغوت ہے. لیکن ولایت شیطان اور طاغوت بھی ولایت خدا کے انڈر میں ہے، نہ کہ اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے یا اس کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑی ہو گئی ہے یا اس کے پیرلل کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس بات کو بھی قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون، کہ جو لوگ عاقل نہیں ہوتے، جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، خدا ان پر نجاست کو ڈال دیتا ہے. یہ نجاست کیا ہے؟ یہ ولایت طاغوت. یعنی جو لوگ ولایت خدا کو قبول نہیں کرتے، خدا انہیں شیطان اور طاغوت کی ولایت میں جانے دیتا ہے. اور شیطان اور طاغوت کی ولایت جو ہے وہ بھی خدا کے اذن سے ہے اور خدا سے ہٹ کر نہیں کوئی چیز، ٹھیک ہے. لیکن ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، ایک مقبول ہے، ایک مردود ہے. ایک کا نتیجہ خدا کے مہر اور جمال سے مل جانا ہے، دوسرے کا نتیجہ خدا کے قہر اور غضب کے سامنے آ جانا ہے. اور اسی ایک آیت کے حوالے سے بھی کہ یہ ولایت، کیونکہ ہم جو ہیں وہ لفظ ولایت کو جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ لفظ بہت جگہ استعمال کیا ہے، ولایت شیطان اور ولایت طاغوت. خود آیت الکرسی کے آخر میں ہی آپ کو مل جاتا ہے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، جو اپنے رب کے امر سے باہر نکل گیا، یعنی اپنے رب کے امر کے سے اس نے حکم عدولی کی اور خدا کی جو حفاظت کا دائرہ ہے اس سے باہر نکل گیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے انسانوں کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو ولی بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، یا میرے علاوہ مجھ سے ہٹ کر. وہم لکم عدو، اور وہ تمہارے لیے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ ولایت جو شیطان اور اس کی ذریت کی ہے، کہ جو جن ہے اور انسان کی، جو جہاں جہاں بھی خدا نے انسان کی خلقت کی داستان بیان کی ہے اس میں ہمیشہ تین فریقوں کا ذکر کیا ہے، ایک خود انسان، ایک جنات، ایک ملائکہ. اور اس کا پوری اسٹوری کا جو لب لباب ہے، مورل ہے، وہ یہ کہ انسان جب تک اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو جنات میں سے ایک بڑی تعداد انسان کی دشمن ہے، جو انسان کو راہ راست سے اور حق سے ہٹانے چاہتی ہے، جو شروع ہوا تھا ابلیس سے، لیکن آج ابلیس نہیں ہے، آج اس کا پورا لشکر ہے. جیسے یہاں لفظ ذریت کا لفظ ذریتہو، کہ صرف ابلیس نہیں ہے کہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ اس کی پوری ذریت اور اس کا پورا خاندان اور لشکر ہے. اور یہ شیاطین جن و انس، کہ وہ اس بات میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں، وہ جنات، کہ انسانوں میں سے بہت سوں کو اپنے جیسا بنا دیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ چیز بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس بات میں جنات کامیاب ہو گئے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں انہوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہیں، انڈے بچے دیے ہیں، اور اب وہ انسان ہے. انسان کی آنکھ، ناک اور اس کے ہاتھ پیر اب اس کے نہیں ہیں، ان کی ملکیت ہے، ان شیاطین کی ملکیت ہے. یعنی یہ ان کے ہاتھ پیر اعضاء و جوارے جو ہیں، یہ اس سے سارے شیاطین کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ان کی ایک بہت بڑی فوج ہے. اس کے مقابلے میں خدا نے انسانوں کو کیا چیز دی ہے فائدے کے لیے؟ وہ فائدے کے لیے چیز دی ہے ملائکہ، ٹھیک ہے، ملائکہ. کہ ملائکہ اور فرشتے انسان کی ہیلپ کے لیے اس زندگی میں، کہ جو سچائی کے رستے پر آگے چلتا ہے، جو اچھائی کے رستے پر آگے چلتا ہے، تو ملائکہ اس کی مدد کے لیے. لیکن پھر ایک خاص بات کیا ہے جو ہمیں بار بار یاد کرنی چاہیے، کہ ملائکہ نے کس کے آگے سر جھکایا تھا؟ اس کے آگے سر جھکایا تھا جو علم اسماء کی راہ پر ہے، جس نے اپنے کو عالم اسماء الہیہ، عالم اسماء کل ثابت کیا تھا. صرف یہ نہیں کہ دعویٰ تھا، جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ آدم ان کو خبر دو ان کے اسماء کی اور یہ ساری چیزیں، تب ملائکہ نے اس کے آگے سر جھکایا تھا. تو ملائکہ ہر انسان کی مددگار نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کس انسان کے مددگار ہیں؟ جو علم اسماء کی راہ پر ہے. اور اسی لیے یہ جملہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے قدم ملائکہ کے پروں پر ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سجدہ اسے کیا ہے جو علم اسما کے، علم اسما یعنی الہی حقیقتیں، الہی سچائیاں. کہ اگر انسان کو اس سے، ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے تو پھر ہی از آن از اون، لیکن اگر اس راہ پر ہے تو پھر ملائکہ اس کے مددگار ہیں. یہ کچھ خلاصہ تھا ہماری باتوں کا. اچھا، اب ولایت کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑا اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے سمجھنے کی ہیں. کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہمارے پاس مین ریفرنس آغای جوادی عاملی کی کتاب ہے ولایت در قرآن، جو کہ اصل میں ان کی تقاریر ہیں. تو اس میں ایک چیز وہ بڑی اہم بیان کرتے ہیں ولایت کی، اور خاص طور سے ولایت خدا کی تعریف کے اعتبار سے، کہ ولایت ایک حقیقت اشراقی ہے. اس لفظ کو تھوڑا سا ہمیں اشراق، اور یہ اس اعتبار سے انہیں بڑا اہم لفظ ہے اگر آپ فلسفے اور عرفان کی طرف جائیں. اور یہ اس کو شہاب الدین سہروردی کے اس میں حکمت الاشراق کے حوالے سے اس لفظ کو بہت زیادہ شہرت ملی. بہرحال اس کا مطلب سمپلی یہ ہے، حکمت اشراقی یا اشراقی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ ولایت، ولایت خدا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایگزسٹ کرتی ہو بائی ڈیفالٹ اور ہم اس کو جائیں اور اٹھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں پر موجود ہو اور ہم اس سے جائیں اور کنیکٹ ہو جائیں، یا ہم اس کو پڑی ہوئی کوئی چیز ہے ہم اس کو جائیں اور اٹھا لیں کہ یہ اب میری ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ ایک اہم اور گہرا کنسیپٹ ہے کہ ولایت کیا چیز ہے کہ جسے میں حاصل کروں اور جو تقرب کا ذریعہ بنے. وہ کون سی شے؟ کیا وہ چیز کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، پری ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں. اس کو یہ کہتے ہیں کہ ولایت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس، جو خدا کی طرف سے کریٹ ہوتی ہے ایک بندے کے لیے اور خدا کی توجہ کی وجہ سے قائم رہتی ہے. صحیح، ولایت کوئی ایسی چیز نہیں جو کہیں پہ موجود ہو اور آپ جائیں اور اس کو لے لیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے دماغ میں آپ ایک چیز کا تصور پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ تصور صرف اور صرف اس وقت وجود میں آتا ہے کہ جب آپ اس کی طرف اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور اتنی دیر تک قائم رہتا ہے جب تک آپ اپنی توجہ اس پر باقی رکھتے ہیں. یہ ہے حقیقت اشراقی کا ایک بہت سادہ سی مثال، ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اس زندگی میں ان کو کہا جاتا ہے وہ حقیقت اعتباری. حقیقت اعتباری کیا چیز ہے؟ کہ جیسے یہ گھر میرا ہے، یہ حقیقت اعتباری ہے. یعنی آپ نے ایک اعتبار قائم کر لیا کہ یہ گھر میرا ہے، ورنہ یہ گھر میرا تیرا کسی کا بھی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سے 5 سال پہلے یہ کسی اور کے پاس تھا، اور 5 سال 10 سال بعد کسی اور کے پاس ہو جائے گا. تو یہ ایک اعتباری حقیقت ہے، یعنی کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ نے قائم کر لی ہے کچھ اصولوں کی بنیاد پر، یا سوچ لی ہے کچھ اصولوں کی بنیاد پر. جیسے ملکیت ہے، تو ملکیت حقیقی کسی کی بھی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ وارث کل شے، ہر شے کا وارث اللہ ہے. اچھا، یہاں پر یہ جملہ ہے تو میں تھوڑا سا ایک اور آپ کو سمجھا دوں کہ خدا کے وارث ہونے کا یہ لفظ وراثت کا کیا مطلب ہے. وراثت کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا کہ جو کوئی اپنے قبضے میں لیتا ہے، یعنی وراثت کا تعلق ملکیت سے نہیں ہوتا، وراثت کا تعلق مالکیت سے ہوتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ یعنی کہ پہلے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ میں ہر سب سے بہتر وارث ہوں، یا ہر چیز کا وارث میں ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم تو کہتے ہیں بھائی باپ کے بعد بیٹا وارث ہو گیا، فلاں کے بعد فلاں وارث ہو گیا، یہ خدا کے ہر چیز کا وارث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو بیسیکلی یہاں پر کنسیپٹ جو وارث کے اندر جو کنسیپٹ ہے وہ مالکیت کا کنسیپٹ ہے.
اصل اصل اصل
مالک نہیں مالک کا، کہ جیسے باپ کے بعد بیٹے کا وارث ہونے کا مطلب کیا ہوا؟
جو ملکیت ہے وہ اس کو،
یہ باپ کی مالکیت بیٹے کو منتقل ہو گئی
جی،
یہ وراثت. تو وراثت کا تعلق ملکیت سے نہیں ہے، ملکیت سمجھتے ہیں نا، تھنگ ان پوزیشن، اس سے تعلق نہیں ہے حقیقتاً وراثت کا، بلکہ وراثت کا تعلق ہے کہ مالک کون ہے. تو ہر چیز کا آخری مالک کون ہوگا اور حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے وہ ہوا خیر الوارثین، یعنی وارث کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سی چیز ہوتے 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 کہ خدا تک پہنچ رہی ہے، بلکہ مالکیت ہے وراثت، یعنی حقیقتاً مالکیت ہے کہ کوئی چیز کسی کے بھی ہاتھ میں رہے، کتنی دیر کسی کے ہاتھ میں رہے، لیکن حقیقتاً مالکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس لحاظ سے وہ وارث ہے کل شے، ہر شے کے وارث. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ولایت کیا ہے، اشراقی حقیقت ہے، یعنی ولایت خدا. اشراقی حقیقت کا مطلب یہ کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہم خود اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. ولایت کو ایک چیز پری ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اشراق یعنی جیسے اشراق کا مطلب ہوتا ہے نا مشرق،
جی
مشرق یعنی طلوع ہونا.
اچھا صحیح،
کہ جیسے ایک حقیقت ہے جو طلوع ہوتی ہے،
جی جی،
اور اس کی ابتدا خود انسان، جیسے دوستی ہے، دوستی بمانہ ولایت جو ہے یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پری ایگزسٹ کرتی ہو،
کرنی پڑتی ہے،
کہ بلکہ ایک حقیقت ہے جو آپ اپنے اندر ایجاد کرتے ہیں، ایک حقیقت آپ اپنے اندر ایجاد کرتے ہیں، یعنی کسی انسان کے لیے آپ ایک ایفینٹی کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ پیدا ہوتی ہے. یہ مطلب ہے حقیقت اشراقی کا. یہ اعتباری نہیں ہے کہ جیسے آپ کہیں گے یہ چیز میری ہے، یا آپ کہیں یہ دوستی میری ہے، اس طریقے سے نہیں، یہ دوستی میری ہے. یہ مطلب ہے کہ ولایت کیا ہے، ایک اشراقی، یعنی کہ ایک چیز ہے جو طلوع ہوتی ہے، جیسے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کے طلوع ہونے کا انحصار کس چیز پر ہے؟ خود اس انسان پر.
یعنی یا تو باطل ہوگی یا خدا کی طرف ہوگی،
یعنی اور اسی لیے یعنی کہ جو ولایت الہی ہے اس میں یہ طلوع کرنا یا یہ حقیقت کا ابھرنا کس کے بس میں؟ صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں. یعنی ولایت خدا خدا کی مرضی سے شروع ہوتی ہے اور خدا کی مرضی سے قائم رہتی ہے. باطل ولایت جیسے میں نے کہا نا، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دونوں ولایتیں خدا کے ماتحت ہیں، ایک ایکسیپٹنس ہے، ایک ریجیکشن ہے. یعنی کہ جس جو ولایت جسے خدا اپنی ولایت میں قبول کر لے اس کے لیے یہ حقیقت ایجاد کرتا ہے، اور اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے؟ نبی اور رسول اور امام کے ہاتھ میں. اور جسے خدا ریجیکٹ کر دے،
کس بیس پہ؟
اس بیس پر کہ اس نے خدا کی ولایت کو قبول نہیں کیا.
نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں تو اوریجینیٹ کرنی پڑے گی نا، اور وہ بھی خدا کی مرضی سے ہوگی. جس کو خدا نے قابل سمجھا اس کو اپنی ولایت اور امام کی ولایت.
تو ٹھیک ہے، اس کا جواب مل گیا نا کہ جس نے خدا کی ولایت کو ریجیکٹ کیا، یا جو جس نے خدا سے اپنا منہ موڑ لیا، کیونکہ خدا نے ابتدائی طور سے سب کو پیشکش کی ہے نا اپنی ولایت کی.
ولایت سے پہلے کچھ
نہیں، وہ تو باتیں واضح ہیں نا. یہ تو میں خیال ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ولایت سے پہلے کیا ہے. ولایت سے پہلے فطرت ہے، ولایت سے پہلے انسان کا سما بصر و فؤاد ہے، ولایت سے پہلے عقل، عقل یہ سب چیزیں
یوز کیا تو پھر
کہ یہ خدا کی طرف سے دوستی کا پیغام ہے، جو پچھلی دفعہ میں بات کر رہا تھا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ خدا نے ہم سے ہم کو تحفے دیے یہ سماعت اور بصارت اور عقل کی اور فطرت کی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بے انتہا نزدیک ہوں. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے اس جسچر آف گڈ ول کو ریسیپروکیٹ کرو. ٹھیک ہے، انہیں کہ یہ تو ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد والافئدہ، کہ یہ سب چیزیں تو خدا نے بطور تحفہ اور اپنی قربت کہ ہم تم سے بے انتہا نزدیک ہیں، ہم تمہارے دل کے اندر ہیں، یہ سب باتیں تو آلریڈی موجود ہیں خدا کی طرف سے. اب جو اسے ایکسیپٹ کرے یا یعنی اس کا پازیٹیو رسپانس دے وہ خدا کی ولایت میں, یعنی کہ خدا کی ولایت کا مطلب نبی اور رسول اور امام کی ولایت, حجت خدا کی ولایت. خدا کی ولایت کا مطلب کہ خدا اسے اس کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دے دے گا, اس کی تربیت کرو, اس کو آگے لے جاؤ. جس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, فطرت کی آواز کو اور سماع و بفر و فعاد کو سب ان رستوں پہ لگا دیا کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں, خدا اسے کہے گا یجعل الرجس, تیرے اوپر نجاست ہے, جا. اور پھر جب خدا نے اس کو نجاست کے حوالے کر دیا تو نجاست کی ولایت شیطان ہوتا ہوگا. لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے, یعنی ایسا نہیں کہ فوری طور پہ بالکل ہی انسان شیطان کے 100% زیر اثر چلا جاتا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, واپس پلٹنے کا موقع رکھا ہے, انسان ان تمام مواقع کو ضائع کرتا چلا جائے تو پھر معاذ اللہ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جب اس کے تمام فیکلٹیز اس کی نہیں رہتی بلکہ شیطان کی بن جاتی ہیں. وہ سب اسٹیجز, لیکن آخری اسٹیج وہ ہے کہ جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کی زبان سے بولتا ہے اور اس کے کان سے سنتا ہے. یہ آخری اسٹیج ہے. اور آخری اسٹیج انسان کی کیا ہے, جو حدیث معراج میں بیان کی گئی کہ میں اس کی آنکھ اور سماعت و بصارت بن جاتا ہوں. یہ اس ولایت کی انتہا ہے کہ خود خدا انسان کی سماعت و بصارت اور قوت, یعنی ید اللہ اور عین اللہ اور اذن اللہ کے مرتبے پر انسان پہنچ جاتا ہے. یہ پازیٹیو ولایت کی انتہا ہے. اور وہ منفی ولایت کی انتہا ہے کہ جب شیطان انسان کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں قسم کی ولایتیں, اور یہ کس پر اوریجنلی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ خدا نے ہر انسان کو عقل کا, سماعت کا, بصارت کا, فطرت کا تحفہ دیا ہے. جو اسے استعمال نہیں کرتا یا اس کو غلط رستے پہ, پھر وہ مائنس اور پھر پلس. تو ولایت یعنی اشراقی نسبت ہے. اشراقی کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو پری ایگزسٹ کرتی, بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان کے اوپر طلوع ہوتی ہے, جیسے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس حقیقت کا طلوع ہونا مرضی خدا پر منحصر ہے. یعنی یہ مرضی خدا پر ہے, اور مرضی خدا پر کیسے منحصر ہے, اس اصول کے تحت کہ جو خدا کے بات قبول کرے اس کے لیے ایک طریقے سے یہ حقیقت طلوع ہوتی ہے, جو خدا کی بات کو رد کرے اس کے لیے دوسرے انداز سے طلوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے اشراقی. لیکن اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ خدا نے اگرچہ کہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں اور خدا کی مرضی سے شروع ہوتی ہیں, خدا کی مرضی سے قائم رہتی ہیں, اور پوری کائنات اور خدا کی جو نسبت دی گئی ہے, جیسے میں نے شاید آپ لوگوں کو بتا بھی رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مخلوق خدا میں ہے یا خدا مخلوق میں, تو آپ نے آئینے اور آئینے میں انسان کی تصویر کی مثال دی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا کہ آئینے میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تم ہو اور تم نہیں ہو, دونوں باتیں موجود اپنی جگہ میں, کہ آئینے میں جو شکل نظر آ رہی ہے وہ ایگزیکٹلی تم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے لیکن وہ تم نہیں ہو. اسی طریقے سے اس پوری کائنات, یہ پوری کائنات, یہ تمام مخلوقات کا سلسلہ خدا کی تجلی ہے. خدا کی تجلی مطلب خدا کی ریفلیکشن ہے, خدا کی صفات, خدا کے اسماء, خدائی حقیقتیں سب اس سے سمجھ میں آتی ہیں اور اس میں ظاہر ہوتی ہیں, لیکن یہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ہر چیز خدائی, لیکن ہمارے لیول پر, ہمارے نچلے سطح کے لیول پر بہت ساری جگہوں پر خدا نے ہمیں گویا کہ اتھارٹی دے دی, ہم سے اس طریقے سے بیہیو کیا ہے کہ اچھا اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر میں, یعنی کہ میں اور تم برابر ہیں. وہ کون سی جگہ ہے جس پر ہم نے تفصیل سے بحث کی تھی, اقرض اللہ قرضا حسنا, کہ اللہ کو قرض دو قرض حسن. ابھی قرض حسن کو خدا کو کیا قرض دے گا کوئی انسان, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام کی تمام چیز انکلوڈنگ میرا ارادہ ملکیت خدا ہے, خدا کو کیا قرض دے گا. لیکن ایک شوق کے حوالے سے کہ اللہ کو قرض ہو, یا ان تنصر اللہ ينصركم, کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرتا ہے. تو اب کون ہے جو خدا کی مدد کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک نچلے, یعنی کہ یہ وہ ولایتیں ہیں. کون سی ولایتیں؟ ولایت محبت و نصرت جو لو لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ لو لیول پر ایگزسٹ کرتی ہے اور اس میں خدا نے اپنے اور بندے کو برابر برابر رکھا. کس لیے؟ شوق دلانے کے لیے. کہ جیسے بچوں کو ایک شوق دلایا جاتا ہے شروع میں تاکہ وہ ایک حقیقت کی طرف متوجہ ہوں, لیکن اس ولایت کا آخری مرحلہ وہی ہے جس کو کہا جاتا ہے فنا فی اللہ. کہ جب جس مقام پر جب انسان ترقی کرتے 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 اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ یہ رسول خدا کے دعا کے جملے کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک, کہ ہم نے بندگی کی نہیں ایسی کوئی کہ جو تیری عبادت کا حق ادا کر دے, اور ہم نے کوئی ایسی معرفت حاصل نہیں کی جو تیری معرفت کا حق ادا کر دے. اور اس قسم کے جو جملے ہیں اور ایسی حقائق ہیں. اور پھر شاید ایک دفعہ یہ بھی بات ہماری ہو رہی تھی کہ سورہ فاد میں شیطان کو بارے میں کہا استکبرت ام کنت من العالین, جو ایک جملہ ہے کہ اے ابلیس کیا تو نے استکبار کیا یا تو اعلیٰ مقام والوں میں سے ہو گیا. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ حدیثیں موجود ہیں کہ خدا کے لیے ایسی مخلوقات موجود ہیں کہ جنہوں نے جب سے وہ خلق ہوئی ہیں اس وقت سے اب تک سوائے خدا کے کسی کو نہیں دیکھا ہے. انہیں خبر ہی نہیں کہ خلق کیا ہے اور مخلوق کیا ہے اور کون سی چیز کیا ہے. اور امام کاظم علیہ السلام کی ایک دعا کا جملہ ہے بہت عجیب کہ میں تجھ سے اس اسم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ جو تجھ سے نکلتا ہے اور تیری ہی طرف پلٹتا ہے. فلم یخرج منک الا الیک. اب یہ وہ حقیقت ولایت ہے کہ جو بہت بالا تر ہے, کہ جہاں جب جا کے انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ کوئی چیز کچھ نہیں. یہ ہمارا بچوں والا لیول ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں یہ خدا ہے, یہ ہم ہیں, یہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کے بدلے میں خدا مجھے یہ دے رہا ہے اور یہ میرے عمل ہے اور یہ اجر ہے. تو یہ شوق دلانے کے لیے سب چیزیں ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یا اقرض اللہ قرضا حسنا. تو یہ تمام کے تمام مقامات کیا ہیں؟ یہ نچلے درجۂ ولایت ہیں کہ اس رستے سے آؤ اور تعلق پیدا کرو. کس رستے سے تعلق پیدا کرو؟ محبت کی راہ سے تعلق پیدا کرو, نصرت دین کے رستے سے تعلق پیدا کرو, خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے رستے سے تعلق پیدا کرو. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ وہ تمام کے تمام معاملات ہیں کہ جو ولایت کی بنیاد کو فراہم کرتے ہیں, جہاں سے ولایت شروع ہوتی. اللہ کو قرض حسن دینا یا دین خدا کی مدد کرنا یا خدا سے محبت کی راہ میں آگے جانا. تو بہرحال آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ زیادہ مشکل تو نہیں رہا کہ یہ جملہ, کہ جب ہم نے کہا کہ ولایت حقیقت اشراقی ہے, یعنی ولایت ایک ایسی حقیقت ہے جو طلوع ہوتی ہے. ایک ایسی ولایت کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جو کہیں موجود ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہ اشراق ہے. اور ولایت خدا کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ جو حقیقت طلوع ہوتی ہے اس کا پیدا ہونا اور اس کا باقی رہنا فقط خدا کی مرضی پر ہے. یعنی اگر رب کسی کے لیے ولایت کے رستے کو بند کر دے تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کو کھول لے. ظاہر ہے کیونکہ خدا کے حوالے سے جو بھی چیزیں, لیکن پیرامیٹرز ہیں اس میں. ایک اور یہ توحید کے اس میں ایک بحث ہی آتی ہے کافی اہم, کہ کیا خدا ان قوانین کے آگے مجبور ہے؟ اس بات کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا پڑے گا. جیسے آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ جملے آتے ہیں, اس قسم کے جملے آئمہ کی دعاؤں میں موجود ہیں.
مجبور نہیں
ہے, یعنی کہ اس نے جو قانون بنایا ہے ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ عدل حسن ہے, میں عادل ہوں. لیکن اگر ہم کہیں کہ خدا عدالت کرنے پر مجبور ہے, غلط ہے. صحیح. خدا عدالت کرنے پر مجبور نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ صفت حسن ہے اور خدا کے پاس حسن و جمال ہے، خدا صاحب حسن و جمال ہے، خدا زیادتی نہیں کرتا، خدا حکیم ہے، تو لہٰذا خدا عدالت کے علاوہ اور کسی اعتبار سے فیصلہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ایک بعض اوقات دماغوں میں غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ یہ جو چیز ہے، یہ جو قانون ہے نا، خود خدا اس کے آگے، پھر تو وہ قانون خدا سے بالا تر ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا پابند کا لفظ غلط ہے یہاں پہ، یعنی مجبوری نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر خدا ایکسیپشن کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یعنی مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ بند گئے، نعوذ باللہ، کہ اس کے علاوہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ نہیں ہے.
ہم تو ہوا نا، وہ تو جیسے چاند کے ٹکڑے ہوئے یا سورج کی گردش واپس ہوئی، وہ ہوا نا.
نہیں وہ تو خیر فزیکل قوانین ہے، فزیکل تو فزیکل ہٹ کے ہوا، فزیکل نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے،
قانون سے تو ہٹا نا
وہ، فزیکل لا سے ہٹا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقیقی قانون سے ہٹ گیا. یعنی کہ جو فزیکل لاز کے اندر ڈیویشن ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا بجھ جانا اور اس قسم کی چیزیں کہ آگ نے نہ جلایا.
اچھا آپ نے دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی کائنات ہے یہ تجلی خدا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس دنیا کے اندر، اس مادی دنیا کے اندر
جی
جو خدا کی اچھی والی تجلی ہے وہ اتنی کم مقدار میں کیوں نظر آتی ہے، اور باطل کی
مثلا ایسا تو بالکل بھی نہیں.
کیوں نہیں مثلا اس وقت اگر آپ دنیا کی حالت جو دیکھیں،
خدا کی تجلی، یہ خدا کی تجلی کیا ہے؟
نہیں مثلا آپ نے کہا کہ وہ اچھی والے جو آپ نے دو کریکٹرسٹکس بتائی نا، کہ
ایک ولایت
ولایت رحمانی اور ایک ولایت شیطان اور طاغوت، تو ابھی جو کرنٹ آپ دنیا کو دیکھیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ولایت خدا اور ولایت مثلا جو حقیقی ولایت خدا ہے وہ ایک کم اور قلیل تعداد میں نظر آتی ہے، جبکہ ولایت طاغوت اور شیطان کی اکثریت ہے، اور اس کا جسے کہنا چاہیے ٹیمپٹیشنز اس کی زیادہ ہیں.
دیکھیں اس میں آپ کو جو ہے نا، اگر آپ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں تو ڈیفرینشیٹ اس طریقے سے ہوگا کہ جس دنیا میں ہم، جس عالم میں ہم زندہ ہیں، اس عالم کی دو ڈائمنشنز ہیں. پہلی ڈائمنشن کیا ہے؟ وہ کریشنز جو اللہ نے بنائی ہیں. وہ کریشنز کیا ہیں؟ یہ پورا نظام جمادات، نباتات، حیوانات اور یہ پوری فزیکل ورلڈ، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شیطانی ہو، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خراب ہو، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بری ہو. اگر یہ تمام کی تمام ارض و سماوات کا جو زمین اور آسمان کا نظام ہے، یہ وہی تجلی الہی ہے، اور اس کو آپ جتنا اسٹڈی کرتے جائیں ہر جگہ پر آپ کو خدا کی کوئی نہ کوئی نشانی سمجھ میں آتی چلی جائے گی. تو تجلیات الہی بے تحاشا موجود ہیں خود انسان کے اپنے وجود میں، جیسے قرآن کریم کی آیت کے سنوری حمایاتنا فی الافاق و فی انفسہم، تو اس اعتبار سے تجلیات کی اور آیات خدا کی کوئی قلت نہیں ہے، جتنا چاہیں اور جب چاہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسی فزیکل ورلڈ کے اندر ایک اور چیز کریٹ کر ہو گئی جس کو کہا گیا حیات دنیا. اور حیات دنیا کیا ہے؟ الا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر، وہ پانچ چیزیں. یہ جو حیات دنیا جس کو خدا نے کہا، دس از دا ورک آف ڈیول. ٹھیک، یعنی یہ لعب، لہو، زینت، تفاخر، اور یہ بہت سادہ سی بات ہے. شیطان نے کہا سورہ حجر میں، لأزینن لہم فی الارض، یہ زینت جو زمین کی چیزوں کو دے کر لا رہا ہے خدا نہیں لا رہا، شیطان لا رہا ہے،
خدا کی مرضی سے لا رہا
ہے. ٹھیک ہے، وہ اذن ہے، اذن اور رضا کا ڈفرینس ہے یہاں سے. یا یہ کہ زینا للناس حب الشہوات، کہ شہوتوں کی محبت کو زینت دے دی گئی انسانوں کے لیے. اب شہوتوں کی محبت کو زینت کون دے رہا ہے؟ معاذ اللہ خدا تھوڑی دے رہا ہے. تو یہ جو جس چیز کو کہا گیا حیات دنیا، اور اس حیات دنیا کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا پانچ چیزوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، لعب، لہو، زینت، تفاخر، تکاثر، یہ شیطان کا کام ہے. آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ اس حیات دنیا کے جال میں انسانوں کا پھنسنا دیکھ رہے ہیں، نہ کہ خدا کی تجلی کے فرق دیکھ رہے ہیں. تجلیات الہی تو ہر جگہ ہیں، مجھ میں ہیں، آپ میں ہیں، پوری کائنات میں، ایک ایک ذرے مٹی میں ہیں، چاند میں، ہر جگہ. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ آپ اگر خدا کی آیت و تجلی کا مطالعہ کرنا چاہیں، کون سی چیز رکی ہوئی آپ سے؟ یہ جو لعب و لہو و زینت و تفاخر والا جو جال پھیلایا شیطان نے، اس کے اندر انسان پھنس پھنس کے اپنی دنیا اور عاقبت تباہ کر رہے ہیں. وہ چیز ہے جو ولایت طاغوت ہے. شیطان زہر الفساد، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. کس چیز کی وجہ سے؟ جو انسانوں کے ہاتھوں نے کمایا. یہ وہ مسئلہ ہے جو خرابی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ تجلیات الہی کہیں گم ہو گئی ہیں، آیات الہیہ کہیں کھو گئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ہمیں خالی. یہ بات یہ جی درست نہیں. وہ فساد ظاہر ہو گیا ہے، وہ بات صحیح ہے. یہ بات درست ہے کہ خشکی اور تری میں فساد نے ظہور کیا ہے. کیوں ظہور کیا ہے؟ کہ انسانوں کے ہاتھ جو کچھ کما رہے ہیں وہ خدائی رستوں سے نہیں کما رہے، بلکہ وہ لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر کے رستے سے کما رہے ہیں. یعنی انسان جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ اس رستے میں جا کے صرف کر دیتے ہیں، یا اس رستے میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں اس شکل میں. اس وجہ سے یہ فساد پھیلا. یعنی کہ ہم نے جو کچھ بھی کمایا اس کو اپنی خواہشات نفسانی پہ لگا دیا. اب یہ جو کمائی ہے یہ کیا کریٹ کرے گی؟ یہ فساد کریٹ کرے گی. یہ وہ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے ولایت کی حقیقت کے اعتبار سے، اور اسپیشلی اسپیسیفکلی ولایت الہیہ کی حقیقت کے اعتبار سے، کہ ولایت الہیہ کا دار و مدار اول تا آخر خود خدا پر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے حصول میں سب سے زیادہ کس چیز کی کوشش کرنا ہے؟ اس کی مرضی کی، اس کی حمایت کی، کہ جس کی مرضی پر پوری کی پوری ولایت ڈپینڈ کرتی. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے تو میں یہ کر لوں، میرا یہ دل چاہ رہا ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ کس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی مرضی اور اس کی رضا کس طرف جا رہی ہے. اچھا، پھر جیسے کہ ابھی ہم نے یہ ولایت کے حوالے سے اشراقی پہلو کی بات کی، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں آیت 257 سورہ بقرہ کی، کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اس آیت میں بہت سارے پہلو ہیں. ایک خاص پہلو کیا ہے؟ کہ اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانے والے خود ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آ جاتے ہیں. یخرجوہم اللہ، اور یہ یخرجوہم جو ہے یہ کنٹینیوس ہے عمل، یعنی کہ خدا مسلسل یہ کام کر رہا ہے اہل ایمان کے ساتھ. کیا کام کر رہا ہے؟ کہ ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ولایت کا وہ مطلب ہے کہ یہ ولایت خدا کی مرضی سے قائم ہوتی ہے، خدا کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے، اور خدا ہی اس کا حقیقی فائدہ دینے والا ہے. یعنی یہ کہیں بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ یہاں اور آپ یہ کام کر لیں گے، کہ اگر خدا کی ولایت مل گئی تو ہم اور آپ یہ کام کر لیں گے، بلکہ جو وہ ہستی جو اس ولایت کی آخری منزل پر ہے، یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی یہ جملہ جو تمام انبیاء کے سے کمپیریزن کے لحاظ سے اعلیٰ ترین جملہ ہے، سورہ انعام میں آیت آئی تھنک 161-162 ہے، کہ ان فلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یعنی بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ان صلاتی، میرے جتنے بھی، صلات سے ظاہری ترجمہ نماز، لیکن صلات سے مطلب میرے جتنے بھی تعلقات ہیں، ونسکی ومحیای، اور میری زندگی اور میری موت. یہ جملہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مماتی کہ میری موت، للہ رب العالمین. بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے پاس جتنا سب کچھ ہے، جو کچھ اپنے پاس ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے، یہ بندے کا کام ہے. لیکن بندہ نہ ولایت قائم کر سکتا ہے اس خود، نہ ولایت کا پھل خود بخود پیدا کر سکتا ہے. یہ کس کی طرف سے آئے گا؟ جب ہم اپنی بندگی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے تو خدا کی طرف سے جواب آئے گا کہ یصلی علیکم ورحمتہ. شاید اس کا بھی ذکر میں نے کیا تھا کہ سورہ احزاب میں صرف رسول پر درود نہیں ہے، مومنین پر بھی درود ہے. یصلی علیکم، کہ اللہ تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اپنی رحمت. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور. وہی ہے تو جو اسی میں کہ اللہ کا درود اور اللہ کی رحمت کیا ہے اہل ایمان کے لیے، کہ مسلسل ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف حرکت دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ولایت کا اشراقی یا ولایت کا خدا پر بیس ہونے کا مطلب تقریباً یہ کہ ہمارا کام اس ولایت کو شروع کرنا یا قائم کرنا نہیں ہے، ہمارا کام اپنی طرف سے بندگی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کا جو پورا دائرہ کار ہے، جس میں میری تمام زندگی حتیٰ کہ میری موت، یہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین. یہ پیشکش بندے کی طرف سے بطور ولی خدا، اور وہ چیز خدا کی طرف سے کہ اگر رسول ہیں تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اس معیار کی ولایت پر خدا کا یہ جواب، اور اگر مومنین ہیں تو وہو یصلی علیکم ورحمتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ جواب، یہ ولایت. بات واضح کہ ولایت الہیہ کیا ہے اور اشراقی کس اعتبار سے، اور اس میں دونوں طرفین ایک جیسے لیول پہ نہیں ہیں، بلکہ ولایت خدا کی طرف سے شروع ہوتی ہے، اس ولایت کا نتیجہ ہوتا ہے تاریکیوں سے نکل کے نور کی طرف حرکت. بندہ جو ولی خدا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی طرف سے اپنی بندگی کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے ایز اے کوالیفیکیشن فار ولی خدا، ایز اے کوالیفیکیشن. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام سید الاولیاء ہیں تو کس وجہ سے سید الاولیاء ہیں؟ اپنی بندگی کے معیار کی وجہ سے. تو پھر حیف ہے اس عقل پر جو یہ سوچے کہ سید الاولیاء اپنے ولی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر لے گا. بات واضح ہو رہی؟ یعنی جو ولایت کے اعلی مقام پر فائز ہے وہ کس وجہ سے؟ ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین کی وجہ سے. اس وجہ سے انسان کی ولایت کا معیار بلند ہوتا ہے کہ جس کی بندگی کا معیار جتنا زیادہ ہے اتنا اس کے پاس تقرب خدا زیادہ ہے، اتنی ولایت کا معیار بلند. تو جو ولایت کے مقام پر سب سے اوپر ہو، یعنی بندگی میں سب سے آگے ہو، وہ اپنے مولا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے گا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی گناہگار کو خوش کرنے کے لیے. تو یعنی کہ جب بیسک جب ہم چیزیں سمجھتے چلے جاتے ہیں تو یہ ساری غلط فہمیاں خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں، کہ جو نہ معلوم پتہ نہیں کس کس رستے سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اور تقریباً ایسی ہی بات پھر منفی ولایت میں بھی ہے. منفی ولایت کیا ہے؟ کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جنہوں نے کفر، کفر کا مطلب ہے انکار، دوز ہو ریجیکٹڈ دا ولایت الہی. والذین کفروا، انہیں جن لوگوں نے ولایت خدا کو انکار کر دیا، خدا کی طرف سے دوستی کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ٹھکرا دیا، ان کے ولی، ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت. صحیح. اور وہ طاغوت کیا کام کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ نور سے نکال کر مسلسل تاریکیوں میں دھکیلتے رہتے ہیں.
ایک سوال پیدا ہوتا ہے دربار، کہ یہ جو شیطان نکال رہے ہیں وہ نور والے کو نکال رہے ہیں، وہ آلریڈی نور میں ہے،
ये इसका जवाब ये है कि रिलेटिव सेंस में अगर देखा जाए तो बात समझ में आती है।
वो क्या है?
तो रिलेटिव सेंस का मतलब ये है कि मोमिन क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला दर्जा निचले वाले दर्जे की निस्बत से नूर और जुल्मत है।
वो तो नूर में ही है ना?
नहीं नहीं,
यहाँ पे मोमिन जुल्मत में है तो मोमिन उसको नूर में ले जाए।
देखें जब मोमिन इस दर्जे पर है
जी,
एक्स से इस ऊपर वाई पर आ गया,
ठीक है
ठीक है, तो नीचे वाला दर्जा पहले वाले की निस्बत तारीकी है और ऊपर वाला दर्जा नीचे वाले की निस्बत नूर है। तो खुदा कह रहा है कि मिनत जुलमाती इलन नूर, मोमिन का डायरेक्शन ये
अंधेरे से माले किया
कि ये है। अच्छा, काफिर जो है वो दर्जा बदर्जा यूं जा रहा है,
मतलब वो ऊपर से
नहीं, नहीं जरूरी नहीं है वो तो ठीक है कि एक बात ये भी हो सकती है कि हर इंसान नूर में होता है शुरू में, ठीक, लेकिन जब यहां से यहां आ रहा है तो नीचे वाले की निस्बत से पहला वाला दर्जा नूर है। यानी ये अगर मिसाल के तौर पर माइनस 50 है, ये माइनस 51 है, तो ये माइनस 51 पे जब चला गया तो पिछले वाला दर्जा उससे ज्यादा नूरानी था ना इन रिलेशन,
वो बेहतर
ये भी हो सकता है। मतलब इसका
बजाय तो ये लग रहा है कि वो तो नूर में था, मोमिन जुल्मत में था, जुल्मत से
नूर में गया, वो नूर से जुल्मत में आ रही है। इससे जो ज्यादा बात समझ में आ रही है वो ये कि मोमिन का रुख ऊपर है, इसलिए हर निचला दर्जा उसके लिए रिलेटिव तारीकी है,
तारीकी
इन रिलेशन टू द नेक्स्ट। और क्योंकि काफिर मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका हर दर्जा पहले वाले की निस्बत से
जुल्मत है। इस तरह अगर देखें तो समझ में आ रही है, लेकिन अगर उस तरह देखें तो वो
कंटिन्यूस
समझ में नहीं आ रहा है।
और हाँ, से अगर निकलने की बात है तो वो नूर में था,
मतलब ये एक बात हो सकती है
जी,
निकालते जा रहे हैं।
अच्छा, अब इसमें जो एक और बात बयान फरमाते हैं वो ये कि वली के हवाले से जो बात सबसे अहम है कि वली इस्म खुदा है, अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक इस्म है वली, खुदा की सिफत में से एक सिफत है वली। और जो इंसान वली खुदा होता है वो दर हकीकत अल्लाह के इस्म वली की तजल्ली होता है, ठीक है, ये उससे अगला माना, यानी कि विलायत इशराकी है, यानी विलायत एक कनेक्शन है जो खुदा की तरफ से बंदे के लिए क्रिएट होता है, लेकिन ये कनेक्शन किस इस्म के साथ मरबूत है, इसमें वली के साथ। और इसमें वली की खास बात क्या है, अगर आपको सूरह शूरा की आयत नंबर 9 याद हो, फल्लाहु हुवल वली व हुवा युहयिल मौता व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ही मुतलकन वली है और वो मय्यत को हई करता है, जिंदा करता है और हर शय पर कुदरत रखता है। तो जो शख्स इस इसमें वली का मजहर होता है उसके हाथ पर मुर्दे जिंदा होते हैं।
क्या कहें,
और इसकी दो मिसालें खुद कुरान करीम ने पेश की, एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, और इसमें ये बहस आगे चल के आएगी कि इसमें वली का मजहर होने के हवाले से स्ट्रेंथ की बात होती है ना, कि जैसे ये तमाम अस्मा इलाहिया खुद एक नूर है, अब कौन सा इंसान इस नूर को कितनी इंटेंसिटी के साथ रिफ्लेक्ट करता है, पहले अब्सॉर्ब करेगा फिर रिफ्लेक्ट करेगा, अब किस में कितनी इंटेंसिटी है रिफ्लेक्शन की, ये अलग है, ठीक है। यानी कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम है वो उनमें इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी है कि उनके हाथ में लकड़ी आती है तो वो जिंदा हो जाती है, आग उनके लिए ठंडी हो जाती है, या मुर्दा परिंदे जिंदा हो जाते हैं, दरिया में रास्ते बन जाते हैं। ये क्या है कि ये खुदाई कुव्वतों को वो इतनी शिद्दत के साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको मुनाकिस कर सकते हैं, इतनी इस बुलंद मकाम पर वो तजल्ली इलाही है। या जैसे मिसाल के तौर पर आइम्मा अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं आपको एक थोड़ा सा ये इस जाविये फिक्र से भी देखें कि जिस इंसान के बारे में पूरी हुकूमती मशीनरी 100 साल तक प्रोपेगेंडा करे उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, खास तौर से जो आप कभी भी एक बात पे गौर कीजिएगा कि वो आइम्मा अलैहिस्सलाम जो बनु उमय्या के दौर में जिन्होंने जिंदगी गुजारी है, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी अहादीस उनके बारे में, یعنی امام باقر علیہ السلام تک آپ دیکھیں گے نا پہلے، یعنی اس میں نعوذ باللہ کس کس قسم کے طریقے سے ائمہ کا کردار پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ عورتوں کے بہت شوقین تھے خود امام حسن کا، جی. امام باقر کے لیے بھی اس قسم، اس کھانے پینے کے بہت شوقین تھے، یہ سب اس قسم کی بات. تو یہ کریکٹر اسیسینیشن جو باقاعدہ پوری سرکاری مشینری، اور جس زمانے میں کوئی فری میڈیا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس کے بعد ان انسانوں کا ذکر خیر باقی رہ جانا، یہ خدا کے اس میں حی کی تجلی ہے. کہ کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن جو خدا کی صفات کو جو انسان ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے آگے بیکار ہیں. کہ جس طریقے سے کہ خدا کا ذکر جاویدان ہے، خدا کی یاد ہمیشہ باقی رہنے والی، اسی طریقے سے اولیاء الہی بھی خدا کی انہی صفات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی تجلی. یہ کچھ بھی کر لیں، سارے آثار مٹا دیں، ساری یاد اپنی طرف سے مٹا دیں، سب ختم کر دیں، اور یہ پہلے ہو چکا ہے، آج تو اتنا انٹینس نہیں ہے جتنا پہلے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خود ان کی یاد مٹ گئی، اور لیکن یہ سب موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، یہ کیا ہے کہ انسان جو ولی خدا ہے وہ اس میں ولایت کی تجلی ہوتا ہے. اور اس میں ولایت کو خدا نے کس طریقے سے بیان کیا؟ وہ ہوا یحیی الموتا. وہی ولی خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ مردہ نفوس کو زندہ کرتا ہے، یہ ولایت کی علامت ہے. یعنی کہ وہ انسان کہ جیسے آج کے دور میں بھی اگر ہم غیر معصوم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں آج کے دور میں عرفا کو، یہ اس ولایت الہی کی تجلی ہے کہ ان کی برکت سے مردہ نفوس زندہ ہو جاتے ہیں. یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ فاللہ ہو الولی سے آ رہی ہے. تو اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو اس میں ولی کا مظہر ہونا چاہیے، اس میں ولی کی تجلی. کے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ولایت کی، یعنی ولایت خلق کے مظہر تھے، کہ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے، کہ حیعت الطائر، ایک پرندے کی مورت، اس کی شکل، اس کی حیعت، فانفخ فیہ، پہ کرے انسانی میں. کہ خدا کیا کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے پھونکا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا میں نے پھونکا، فانفخ فیہ، کہ میں اس پرندے کی مٹی سے پرندے کی مورت بناؤں اور اس میں پھونکوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اذن الہی سے وہ پرندہ ہو جائے، پرندے کی مورت اور مٹی جو ہے وہ پرندہ بن جائے. یہ ولی خدا ہے کہ جو اس میں ولی کا مظہر ہے، اس میں وہوا یحیی الموتا کی بھی تجلی ہے، وہ وہوا علی کل شیء قدیر کی بھی تجلی ہے. پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس درجہ ولایت تک نہ پہنچ سکیں، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو ولایت فی الخلق میں اور ولایت فی الربوبیت میں، ان سب میں خدا کی تجلی ہو، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو کم از کم اپنے نفس کے امور پر ضرور ولی بنیں، یہ منیمم ولایت کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی اپنی ذات کے، اپنے جان کے، اپنے نفس کے امور پر آپ خود ولی بنیں. یعنی کس طریقے سے ولی بنیں؟ کہ ان امور کی جو باغ ڈور ہے، ان امور کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ خود ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اپنے نفس کی ولایت کم از کم انسان کے ہاتھ میں ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان کے نفس کی ولایت بھی کسی اور کے ہاتھ میں، اور انسان کے نفس کی ولایت اپنے ہاتھ میں ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کہ خدا نے ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں، جیسے پھر وہی اب ٹیکنیکل ورڈز میں کوشش کرتا ہوں اس کو آسان کرنے کی، کہ انسان کے پاس ایک قوت ہے ادراک کی، ادراک کا مطلب ہے پرسپشن پاورز دی ہیں خدا نے انسان کو، ایک قوت دی ہے خدا نے انسان کو عمل کرنے کے لیے. یعنی ایک قسم کی قوت انسان کے پاس پرسپشن کے لیے، جیسے قوت ادراکی کہا جاتا ہے، قوہ ادراکی میں انسان کے پاس اس کی سوچ ہے، اس کا خیال ہے، جس کے ذریعے سے یعنی کہ آپ سوچتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کے عملی قوتوں کے پاس کے حوالے سے انسان کے پاس دو چیزیں، ایک شہوت ہے، غضب ہے. شہوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اپنے لیے برا جانتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو جائیں. اور یہی دونوں کیریکٹرسٹکس، شہوت اور غضب، آپ کبھی غور کریں پوری زندگی میں عمل صرف اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، جو بری لگتی ہے اس سے دور بھاگنے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے. تو شہوت اور غضب سورس ہے عمل کا انسان کے، اور انسان کی فکر اور خیال سورس ہے انسان کے ادراک اور پرسپشن کا، ٹھیک ہے. لیکن ان دو ڈفرینٹ ایجنٹس کے سے ہٹ کر خدا نے انسان کے وجود میں ایک امام کو رکھا ہے، اور وہ امام ہے فطرت اور عقل. تو انسان ظاہری طور سے ولی کب بنتا ہے؟ جب اپنی تمام چیزوں کو یعنی اپنی فکر اور عمل کو اپنے امام کے سامنے حاضر کرے اور اس کی اتباع کرے. یعنی ایسا نہیں کہ مجھے خیال آ گیا وہ کام کر دیا، میں نے یہ سوچ آ گئی اس کو قبول کر لیا. بلکہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی سوچ آتی ہے، کوئی فکر آتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل چاہتا ہے، ہم اسے اپنے امام کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارا امام کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت، یہ ہمارے امام. اور وہاں سے جو چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ ولایت کا سیکوینس ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایکسٹرنل ورلڈ میں ولایت کس طریقے سے قائم ہوتی ہے؟ اس طریقے سے قائم ہوتی ہے کہ اگر ہر ایک اپنی اپنی سوچ فکر کو لے کے چلنا شروع ہو جائے، پورا نظام ولایت درہم برہم ہو جائے گا، ٹھیک. تو اسی طریقے سے خود انسان کے اپنے وجود میں خدا نے ایک قوت دی ہے سوچ اور فکر اور سمجھنے کے لیے، ایک قوت دی ہے جس کے یہ دو پہلو ہیں، شہوت اور غضب، کام کرنے کے لیے، اور ان دونوں کے اوپر ایک چیز رکھی ہے جو ان کا امام ہے، یعنی نور فطرت اور نور عقل. تو وہ انسان جو اپنی فکر اور اپنی شہوت اور اپنی غضب کو، جو چیز بھی اٹھتی ہے اس میں سے تحریک، اس کو لے جائے عقل کے سامنے، اور وہاں سے اپروول ملنے کے بعد اس کو قبول کرے نظریے کے طور پر یا اس پر عمل کرے، یہ انسان اپنے امور کا ولی ہے.
یہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ ولی
نہیں. فطرت اور عقل کبھی گمراہ نہیں کرتی.
عقل تو جو ہے نا، عقل فاسد ہو گئی.
نہیں، یہ اس پر بھی میرے خیال کے اندر پہلے کافی بات کی ہے کہ جو چیز فاسد ہوتی ہے وہ انسان کی فکر ہے یا انسان کی سوچ ہے. عقل کبھی فاسد نہیں ہوتی، نہ فطرت فاسد ہوتی. بالکل، لوگ عقل کھو دیتے ہیں. یعنی زیادہ تر انسانوں کے پاس ہے وہ فاسد کا لفظ نہیں ہے، فاقد کا لفظ ہے،
یعنی کہ ختم،
فاقد العقل، دے ہیو لاسٹ دیٹ.
جی، جب وہ عقل ہی نہیں ہے
تو اس سے تو بات نہیں کی جا سکتی نا. یعنی وہ انسان تو ولایت ہے، جو ولایت شیطان کی طرف جا رہا ہے وہ کہاں سے اپنے امور کا ولی ہوگا. یہ تو مسلمان اور مومن کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ وہ اس میں ولی کا مظہر بنے. ٹھیک ہے، اس میں ولی کا مظہر بننے کی مثال انبیاء علیہ السلام ہے. کہ آپ پوچھیں اس خدا کے اس میں ولی کا مظہر کون ہوتا ہے، کہ ایسے یہ ہوتے ہیں اس میں ولی کا مظہر، تو ہم کہاں سے بنے؟ تو ہمیں جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ یہ نہ بنیں تو کم از کم اپنے امور میں تو ولی بن جائیں، کہ اپنی ذات میں تو آپ ایسے نہ ہوں کہ کوئی خیال آیا اور چل پڑے کسی چیز میں، کسی جگہ بھی شہوت اور غضب نے بھڑکایا اور وہ کام کر بیٹھے. تو یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو راہ ولایت پر ہے، کہ آپ اگر اس جگہ تک نہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم آغا بہجت جیسے نہیں بن سکتے، کہ جن کی ولایت اتنی زیادہ اسٹرانگ ریفلیکشن ہے اس میں ولی کی کہ عالم خارج میں بھی نظر آ رہی ہے. یعنی یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کا جو مرر ہے، مرر آف ہارٹ، وہ جتنا شفاف ہوگا اتنا زیادہ تجلی الہی اور نور الہی کو ریفلیکٹ کرے گا اتنی شدت کے ساتھ. اتنی انٹینسٹی کے ساتھ. تو یعنی جتنا زیادہ یہ مرر صاف ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ نور خالی اس پیکر میں نہیں رہتا بلکہ چھلک کے باہر بھی آتا ہے, دوسروں کو بھی نظر آتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اتنا تو ہو اگر تم اس ولایت کے رستے پر ہو کہ اپنے وجود کو اس اسم سے نورانی کرو. اور اسم سے نورانی کرنے کی تفصیل کیا ہے کہ فطرت اور عقل کے, یعنی جو دماغ میں خیال آئے اسے فطرت اور عقل کے پیمانے پہ پیش کرو, اور جو شہوت اور غضب جس چیز کی طرف تمہیں تحریک دے اس کو فطرت اور عقل کے پیمانے پر. اور ظاہر ہے کہ فطرت اور عقل کی مدد اس سے آ رہی, امام خارج سے آ رہی, قرآن اور اہل بیت سے آ رہی. ٹھیک ہے, یعنی عقل کی تعمیر, عقل کی ڈیولپمنٹ قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں ہو رہی ہے. تو ہم ہر مومن کے پاس ایک معیار موجود ہے. تو جو جس کی نظر میں, جس کی اپنی ذات کے اندر خدا کا قائم کردہ امام کی حکمرانی ہو اور باقی اس کی وہم و خیال و شہوت و غضب سب اس امام کے ماتحت ہو, وہ ولی خدا ہے, وہ اس میں ولی کا مظہر ہے, وہ اس میں ولی